تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دونوں جہان کی سب سے بڑی سچائی وہ اللہ کی ذات ہے۔
تو کیا وہ خلاق ہے جس نے ایسی حقیر مخلوق کو ایسے دانت دیے ہیں جو ہماری کھال کاٹ دیتے ہیں؟ وہ اس نرم ریشے تک پہنچتا ہے جس کو وہ اپنے دانتوں سے کاٹ دیتا ہے۔ جب یہ کٹتے ہیں تو ہمارے خون میں ایک اللہ پاک نے نظام بنایا ہے حفاظت کا، ہمارے خون میں ایک مادہ ہے جیلی کی طرح، جیلی نہیں ہوتی جیسے جیلی، جو ہمیں زخم لگتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے تو اس کو وہ بند کرنے کا کام دیتا ہے۔ وہ اگر اوپر آ جائے تو مچھر کی ساری محنت بیکار چلی گئی، چونکہ وہ تو آتا ہی اوپر ایک پلستر کر دیتا ہے، تہ بنا دیتا ہے، اس تہ کے بننے کی وجہ سے اس کی ساری جو محنت ہے وہ بیکار، چونکہ اس کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ جب اوپر پلستر لگ جائے گا نا تو اس میں سے پی نہیں سکتا، اس کو بالکل پتلا خون چاہیے، تو وہ اتنا چھوٹا کٹ ہے کہ ایک سیکنڈ میں فوراً وہ اوپر آ جائے گی جیلی جو کی۔ جیسے ہمارا بڑا زخم بھی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد خون رسنا بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہم نے کوئی اوپر اس کے کوئی ہم نے کوئی سیمنٹ لگایا، خود اللہ نے اس کے اندر ایک نظام بنایا ہے، وہ مادہ پٹھوڑتا اور اوپر ایسے چال بنا دیتا۔ تو یہ کس کو مچھر نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے؟ تو ادھر وہ کٹ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں دو چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں، وہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، کیا مچھر کیا اس کے گلینڈ، اس کا وہ اوپر سپرے کرتا ہے۔ اس سپرے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اس نظام کو وہ توڑ دیتا ہے، وہ اس مادے کے اوپر آنے کا نظام معطل ہو جاتا ہے، کام نہیں کر سکتے۔ اتنی دیر میں پھر اپنی سونڈ نکالتا ہے، ہماری سرنجوں کے اوپر کور نہیں چڑھا ہوتا سیپٹک نہ ہو جائیں، اس کی سرنج پر بھی ہر وقت کور چڑھا ہوتا ہے، ہر وقت کھلی نہیں ہوتی، وہ اسی وقت اس کو کھولتا ہے جب اس نے کسی کا خون چوسنا ہو، تو پھر اس کو ہٹاتا ہے اور اس اندر لے جاتا ہے، اپنا ضرورت کا غذا پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سائرن بجاتا ہوا واپس جاتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ جا رہا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نے جن جن چیزوں کی قرآن میں مثالیں دی وہ عجیب شاہکار ہیں، اللہ کی قدرت کا ثبوت یہ سورج ہی نہیں ہے، صرف یہ حقیر سا مچھر بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی رزاق ہے، کوئی فتح ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو اس خوبصورت بے خطا ڈیزائن میں تیار کیا پھر چلا دیا۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے جو، فرعون نے پوچھا نا تمہارا رب کون ہے، کہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو بے جان جاندار دانا کتنا سمجھدار، کبھی آپ نے دیکھا امرود پہ کیلا اگایا ہو، یہ کیلے پر انگور نکل آئے ہوں، یہ کتنی سمجھدار لکڑی ہے، یہ کتنا سمجھدار پودا ہے، یہ کبھی بھی تو کریلا میٹھا نہیں ہوتا، مصیبت کھانا کڑوا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے سے تربوز کے دانے سے اتنا بڑا پھل نکلتا ہے، خربوزہ ہی بن جاتا، کبھی تو ڈیزائن میں تبدیلی آ جاتی، اتنی سمجھ اس بیل کو۔ تو یہ آپ کو بے جان چیزیں بھی دیکھیں گے آپ تربیت یافتہ. جاندار چیزوں میں میں نے آپ کو مچھر سے اور نیچے چلے چیونٹی. چیونٹی تو مچھر سے بھی چھوٹی ہوتی. ابھی جب آپ آئے ہوں گے نا یہاں تو آپ نے لاکھوں چیونٹیوں کا خون کیا ہوگا. کتنے ٹائروں تلے مر گئیں, کتنی پاؤں تلے مر گئیں. یہ کیا بلا ہے. اگر چیونٹی نہ ہوتی تو زمین کاشت کے قابل نہ رہتی. اگر اللہ چیونٹی کو پیدا نہ کرتا تو زمین کاشت کے قابل نہ ہوتی. تو اللہ نے سورہ نمل اتار دی. قالت نملہ, یہ اندھیر گھر میں رہ رہی, اس کے انڈے نظر بھی نہیں آتے ان آنکھوں سے, اور ان کے اتنے مشکل کام ہیں. کسی نے ملکہ کا پہرا دینا ہے, کسی نے بادشاہ کا پہرا دینا ہے, کسی نے انڈوں کا پہرا دینا ہے, کسی نے بچوں کو پالنا ہے, کسی نے غذا کو لے کے آنا ہے, کسی نے پہرا دینا ہے, کسی نے باہر سے غلہ اکٹھا کر کے آنا ہے, کسی نے غلہ خراب ہو جائے تو اس کو سوکھنے کے لیے باہر ڈالنا ہے. ہاں, جب غلے کو پھپھوندی لگنے کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر چیونٹیاں اپنا غلہ اٹھا کے باہر لاتی ہیں, اس کو سکھاتی ہیں. جیسے ہم نہیں سکھاتے چیز, جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کے واپس لانا ہے. تو پوری کہانی ہے. میں صرف اس کو آپ کا ایک عمل بتا دوں. ایک, کچھ چیونٹیاں ایسی ہیں جن کے ذمہ پہرا ہے, انہیں پہرا دینا ہے. ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے فطرتاً. وہ تو اپنا سر تو ہم نہیں دیکھ سکتے, چلو ہم تو شیشے میں دیکھ لیں, ان کو شیشہ کون دکھائے گا. ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے, وہ خود بخود جب انڈوں سے نکل کے طاقت پکڑتی ہیں تو جا کے پہرے پہ کھڑی ہو جاتی. اور ان میں کچھ پہرے دار ایسی ہیں جنہوں نے دروازے کا پہرا دینا ہے, وہ دروازے میں یوں سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی. نیچے سے چیونٹیاں باہر نکلتی ہیں تو سر پیچھے ہٹا لیتی. جب باہر سے چیونٹیاں واپس آتی ہیں تو آنے والی تو بے شمار ہیں, تو آ کر دستک دیتی ہیں. ان کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے حقیر سے بازو ہوتے ہیں اس سے آ کر وہ اس طرح, ہر چیونٹی کے دستک دینے کی آواز, اگر کراچی میں 10 کروڑ خاندان چیونٹیوں کے آباد ہیں تو ہر چیونٹی کے دستک کی آواز جدا جدا ہے. ہمارے پاس ہماری گھنٹیوں کی اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ کراچی کے ہر گھر کو مختلف آواز کی دی جائے وہ کیا سکیں گھنٹی. ایک دفعہ ایسا ہوا میرے گھر کی گھنٹی اور پڑوسی کی ایک جیسی ہو گئی. اب میرے بہت مہمان آتے ہیں, گھنٹی میری وجہ چوکی دار پاک کے ان کا باہر نکلے. پٹھان تھا ایک دن, کہنے لگا مولانا صاحب گھنٹی بدلو, مہمان تمہارا آتا ہے بھاگنا ہم کو پڑتا. اس نے ہمارے خادم سے کہا بھائی مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے, مہمان اس کا آتا ہے بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. تو پھر ہم نے اپنی گھنٹی اور لے لی. تو ہمارے پاس اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ ہم کراچی کے ہر گھر کو نئے ٹون کی گھنٹی دے سکے, لیکن اللہ نے ان چیونٹیوں کو ایسا علم دیا ہے کہ اگر اس کراچی میں 10 ارب خاندان بھی آباد ہیں تو ہر چیونٹی کے دستک کی آواز دوسری سے جدا ہے. وہ آگے سے دستک دیتی ہے, پہرے دار کو پتہ چل جاتا ہے اپنے گھر کی ہیں تو سر پیچھے ہٹا لیتے ہیں, وہ اندر چلی جاتی. اگر وہ دستک وہ نہ ہو, ان کو کس نے بتایا کہ یہ دستک تمہارے گھر کی ہے, تو پھر ایک دم وہ پیچھے سائرن بجاتے ہیں, پھر لگتا ہے کوئی دشمن آ گیا. اگر واقعی دشمن ہو تو پھر پیچھے سے فوج آتی ہے, پھر اس اٹیک کا وہ جواب دیتی, اور اگر حملہ شدید ہو تو پھر توپ خانے کو بلایا جاتا ہے, پھر توپ خانہ آتا ہے. وہ توپ خانہ کیا, وہ کچھ چیونٹیاں ہیں جو الٹے لیٹ کر اپنے دم سے فائر کرتی ہیں, زہر کا سپرے کرتی ہیں. یہ ایک چیونٹی میں میرے اللہ کی قدرت ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سمجھو میں چپے چپے میں ہم اپنی قدرتیں اپنی نشانیاں ایسے بتاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ کوئی ہے کوئی ہے, تم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا تھا. انسان غیر تربیت یافتہ پیدا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کرنا کیا ہے, تو اس کو قدم قدم پہ سکھانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کرسی ہے نا, کرسی اس کی یہ جو ہے ٹیک یہ تقریباً 2 انچ کی ہے. آپ یہاں بلی کے بچے کو بٹھا دیں, بالکل پیدا شدہ بچہ, وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہے 8 گھنٹے بیٹھا رہے, وہ اپنا بیلنس کبھی بھی خراب نہیں کرے گا, نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا. اور یہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو 6 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں لٹاتے ہیں, وہ کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے, کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی. 2 برس تک انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے, کیسے کھانا ہے یہ تک نہیں پتا تھا. انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتے ہی فوراً دانا چگنے بیٹھ لیتا, نہ اما سے پوچھتا ہے طریقہ تو بتاؤ, نہ ابا سے, ابا تو ہوتا ہی کوئی نہیں, ان کا تو پہلے ہی باغ بھوک گیا ہوتا ہے. تو وہ ماں سے پوچھتے ہی نہیں, کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے, نکلتے ہی اپنا چوں 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 کرتا جا رہا ہے, چبھتا جا رہا ہے چبھتا جا رہا ہے. تو انسان کو میرے بھائی اور بہنوں سیکھنا پڑتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ابدی ہے, ہمیشہ کی, ہم بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس انسان کو جیسے پانی کی لہریں آ کر کاٹتی رہتی ہیں نا, اور کٹاؤ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے, اور زمین کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے. ایسی ہی وقت کی لہریں ہیں جو زندگی کے بند سے ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں, اور وہ کھلتے 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 آخر ہی بند ٹوٹ جاتے ہیں. تب موت کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی, وہ بھی کامیاب, اس میں بھی کامیاب ہو جائیں یہاں بھی کامیاب ہو جائیں, اس کا ہمیں طریقہ نہیں آتا کیسے زندگی گزاریں کہ یہاں بھی چین سکون آگے بھی جہنم سے بچو. ایک علم بازار میں ہے, دفتر میں ہے, کالج میں ہے کہ پیسہ کماؤ, پیسے سے فراوانی ہوگی, فراوانی سے خوشحالی ہوگی, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا ایڈم سمتھ. اس نے سب سے پہلے اس کو نظریاتی طور پر علم کے درجے میں اس نے اس کو پیدا, ویسے تو ہر زمانے میں یہ بات آ رہی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں, لیکن اس کو علم کا درجہ دے کر اور علمی انداز میں پیش کیا. یہ سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کا ایک شخص تھا ایڈم سمتھ, 1725 میں پیدا ہوا اور 1795 میں وہ مرا ہے. اس نے کتاب لکھی تھی دا ویلتھ آف نیشن, تو اس نے سب سے پہلے اس کو علمی انداز میں پیش کیا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے اور پیسے کی فراوانی وہ تمام راحتوں کا سبب ہے, لہذا ہر آدمی کو پیسہ کمانے میں آزاد چھوڑ دو, جو جتنا کمائے گا ایک تو یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں تیزی ہوگی تو ہر آدمی کے پاس پیسہ پہنچے گا, ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا, دوسرا پیسہ آئے گا تو ہر آدمی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ذہن بنایا علمی طور پر. پھر پیچھے ساتھ سرکاری حکومت بھی تھی, ان کے پاس انگریز کی طاقت تھی, تو وہ نظریہ بڑھتے 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 اب ساری دنیا پہ شک, پیسہ ہے تو سب کچھ, پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ہمیں نظریہ پیش کیا, اللہ اس سارے نظریوں کو توڑنے کے لیے چیلنج کہیں گے, ایسا جیسے ایک دم کوئی بم مارا ہے اللہ. تو اللہ ہے, اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے, جس لہجے میں یہاں اللہ بولا نا اللہ. سن لو ساری دنیا کے مالداروں, ساری دنیا کے فقیرو امیرو, شاہ و گدا, امیرو امیرن, غریب و غریبن, میں تر کہتر, ادنو اعلی, سنو اللہ. تمہارے رب کا چیلنج ہے بے ذکر اللہ فطمئن القلوب، صرف بے ذکر اللہ پہلے آ رہا ہے، بے ذکر اللہ پہلے لا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، فطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دل چین پکڑتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جاؤ بھاگو، راستے کھلے ہیں، وادیاں ہیں، راستے ہیں، میدان ہیں، شہر ہیں، منڈیاں ہیں، مارکیٹیں ہیں، بھاگو، کتنا بھاگو، کہیں تمہیں چین مل جائے، کہیں تمہیں سکون مل جائے، تو پھر میرے سوا اسی کی پوجا شروع کر دینا۔ الا سن لو، الا سن لو، ہر دور ہر زمانے میں بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد ہے جس سے دل قرار پکڑتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو جی بڑا ذکر کرتے ہیں، ہمیں تو چین ملتا ہے، ہم تو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ ذکر کی حقیقت ہے یاد، یاد، اور یاد زبان کا فعل نہیں، یاد دل کا فعل ہے۔ ہاں زبان اس کے اظہار کے لیے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے اظہار کے لیے، اس پہ بھی اجر ہے، لیکن جب زبان سے گزرتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں اتر جائے اور دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے، تو اس وقت زبان کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، کسی کو بچے یاد آ رہے ہیں، کسی کو بیوی یاد آ رہی، کسی کو ماں یاد آ رہی، کسی کو اپنا گاؤں یاد آ رہا، تو کیا وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کراچی 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 کراچی، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ڈیفینس ڈیفینس ڈیفینس، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کیا ہوا، گھر یاد آ رہا ہے، تو زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، گھر یاد آ رہا ہے، یا ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، سال لگا رہے تھے امریکہ سے، پرانی بات ہے کوئی بیسی طرح سے، بڑے پریشان سے آئے، بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا بیوی کا خط نہیں آ رہا، تو کچھ عرصہ گزرا تو لیٹ تشکیل سے آئے تھے، تو میں اس وقت جو بیرون ملک سے جو آتے تھے لوگ ان کی میں تشکیل میں اکیلا ہوتا تھا، میں اس تو ایسے سیدھے لیٹے ہوئے اور لیٹے لیٹے مسکرا رہے، واللہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے ان کے چہرے کو اور ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا، میں نے کہا معلوم ہوتا ہے بیگم کا خط آ گیا، میں نے کہا مولوی صاحب، یوسف نام تھا اس کا، میں نے کہا مولوی یوسف بیگم کا خط آ گیا، کہنے لگے ہاں آ گیا، کس وقت جا کر دل قرار پکڑتا ہے، تطمئن القلوب، دلوں کو قرار آ جاتا ہے جب دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے، دل میں جب اللہ کی یاد اتر جاتی ہے، یاد میرے بھائیو، یاد دل کا فعل ہے، زبان کا نہیں ہے، زبان صرف اظہار کے لیے ہے، یاد آ جانا، گھر یاد آ رہا ہے، بچہ یاد آ رہا ہے، تو جب یہ کیفیت دل کی ہو جاتی ہے کسی بھی مرد یا عورت کی، تو بس وہاں پھر منیم بکو ہو دشت بیاباں غریب نیست، پھر وہ کسی حال میں بھی فقیر نہیں رہتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، جہاں گئے خیم زد بارگاہ ساخت، وہیں اس کے خیمے گڑ جاتے ہیں، اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، کہ محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تو جب یہ کیفیت دل کی بن جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اطمینان اور چین اور سکون، دریا موجیں، پھر ظاہری حالات اس سے اثر انداز نہیں ہوتے۔ اندر کی دنیا کا نظام ہی اور ہے, اس کا باہر کی دنیا سے کیا کہا تھا سلطان باہو نے, دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلیاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ ہماری زبان کی شاعری ہے. تو دل کا نظام ہی اور ہے, یہ نہ چوپڑی روٹی سے متاثر ہوتا ہے, نہ خشک روٹی سے متاثر ہوتا ہے, نہ نئی کار سے متاثر ہوتا ہے, نہ پرانی سائیکل سے متاثر ہوتا ہے. اس کو باہر کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں, سروکار نہیں. اس کی راہیں جدا ہیں, اس کے شوق جدا, اس کے ذوق جدا, اس کے رنج و ملال کے اور مناظر ہیں, اس کے سرور اور خوشیوں کے اور انداز ہیں. وہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اس کو نہ جان سکے نہ پہچان سکے, ہمارا علم ہی غلط ہو گیا. تو ایک نظریہ ہمیں اللہ دے رہا ہے کہ پیسے سے نہیں, اللہ کی یاد سے دل قرار پکڑتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے سے زندگی سنورتی اور بنتی. اب اللہ راضی کیسے ہوگا اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا, اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں, سیرت میں ہمیں ایک راہبر دیا, ایک ہادی دیا, ایک پیغمبر دیا, ان پر بڑی حسین خوبصورت کتاب کو اتارا جس نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بیان فرمایا جس کو اپنا کر مرد عورت امیر غریب جدید قدیم ہر کامیاب ہو سکتا, یہاں بھی چین پائے گا آگے بھی سکھ. انسان تربیت سے چلتا ہے, تربیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب اسی رخ پہ اٹھایا جائے گا تو انہیں منہ ٹڑا کر کے انگریزی بولنی ہے, تو انہیں او لیول کرنا ہے, تو انہیں اے لیول کرنا ہے, تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے, تو انہیں اب تو وہ ڈاکٹری پیچھے رہے گی, تو انہیں کمپیوٹر سیکھنا ہے, تو اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے سفر شروع کر. پانچ چھ برس کی عمر تھی میری جب ماں باپ نے کہنا شروع کیا تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے, تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے, تو انہیں ڈاکٹر بننا ہے, کبھی بھی تو نہ کہا تو انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے, تو انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ان کا بھی قصور نہیں, انہیں ماحول ہی ایسا ملا تھا, انہیں ماحول ہی ایسا ملا, چاروں طرف فضائی ایسی. اب کس بنیاد پر زندگی بنائی جائے, اٹھائی جائے کہ یہ جہان بھی بن جائے وہ جہان بھی بن جائے. دیکھو ہر معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے, کوئی کالونی بنتی ہے, تو کچھ اس کے بنیادی اصول وضع کیے جاتے ہیں. تو ہر جیسے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوں گے, وہ لکھے ہوئے ہوں گے, اس پر وہ سارا نظام چلتا ہے نا, کراچی شہر کے, ملتان کے, ہر جگہ کے. تو ایک اسلامی معاشرے کے کیا اصول ہیں جس پر اٹھ کر وہ معاشرہ اسلامی بنتا ہے اور بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے, وہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں اشارہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں, اور سورہ لقمان میں نا, سورہ لقمان تو ہر ماں کو اس کا جو میں بھی بتانے والا ہوں, یہ ہر ماں کو یہ رکوع آنا چاہیے, ہر باپ کو یہ رکوع یاد ہونا چاہیے, ہر معلم کو, ہر مدرس کو, ہر بچے کو, کہ اللہ نے کن بنیادوں پر ہمیں اٹھایا ہے. چند بنیادیں, لقمان تو نبی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو باتیں اپنے بچے سے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو چونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ سورت ہی اتار دی ہیں. بڑے عجیب انداز میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمتوں سے پر کر دیا. حالانکہ نبی بھی نہیں ہے, خیر خواہی. تو انہوں نے کیا کہا, اپنے بیٹے کو بات فرمائی, یہ بات اللہ نے پوری نقل کی, ہمیں پوری کی پوری نقل کی. دیکھو نماز کا طریقہ نہیں بتایا جو فرض عین ہے, لیکن معاشرت کی بنیاد کن چیزوں پر ہے وہ پوری کی پوری بتائیں. تو معاشرے میں جب بگاڑ آتا ہے تو نمازیں بہ جاتی, روزے بہ جاتے, عبادات کے بند معاشرے کے بگاڑ کو پھر روک نہیں سکتے, ٹوٹ جاتے. کانکریٹ بھرو پھر اس کے اوپر جو بنیاد اٹھانی ہے اٹھاؤ. تو پہلی چیز جس پر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے, جو ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، بیٹی کو، خاوند کو، بیوی کو، یہ چند چیزیں ہیں جو سامنے رہنی چاہیے. فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی چیز جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے، اس کے بعد اس کو آپ جو مرضی بنائیں، کوئی ساروں کو مولوی تو نہیں بنانا، ساروں کو حافظ تو نہیں بنانا، نہ یہ ہو سکتا. صحابہ بھی سارے علماء نہیں تھے، سارے حافظ نہیں تھے، لیکن زندگی کے جس شعبے میں جائے اس کی پہلی بنیاد ہے لا بنی لا تشرک باللہ، پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. بیٹا شرک نہ کرنا، نفی کو بتایا ہے، کلمے میں بھی نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، کیونکہ نفی مشکل بہت ہے، نفی مشکل. دیکھو گھر جو عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے نا وہ آسان ہوتی ہے، پر اس پر یہ جو رنگ روغن ہوتے ہیں اور یہ ٹائل ہیں، یہ اس سے دگنا تگنا وقت بھی لیتا ہے اور اتنا ہی پیسہ بھی زیادہ لیتا ہے. تو نفی بڑا مشکل کام ہے، اس بات آسان ہے. تو لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا. لا لا یوں لگتا ہے جیسے تلوار ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو جو عرش کے اوپر سے اللہ وار کرتا ہے تو تحت السرا تک ہر چیز کو زیر و زبر کرتا چلا جاتا ہے. لا تلوار ہوں جیسے لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جس کے پاس ہے جس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہو. لا لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ، ہر چیز پہ لا چلتا چلا جائے. وہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ پہلا سبق ہے جو بچے کو دینا ہے، لا تشرک باللہ، لا الہ الا اللہ. کلمے کا سبق، توحید کا سبق، چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ کا سبق. جب ماں کوئی نہ آئے تو بچے کو کہاں سے آئے، باپ کوئی نہ آئے تو بچے کو کہاں سے آئے. اس لیے ضرورت ہے اس کو سیکھا جائے، اس کو سیکھا جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام نے اپنی بات چھوڑ دی تھی نا، باپ تھے نا، باپ بیٹے کو کہا بیٹا باپ کی خدمت کیا کر، باپ کی اطاعت کیا کر، تو پتہ نہیں اس کو انہوں نے اوپرا سمجھا یا یوں سمجھا ہوگا کہ بھائی یہ باپ اپنی طرف سے میرے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، تو اس کو وہ غالباً چھوڑ گئے، اپنا حق بتانا چھوڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خود بیچ میں آ کر اس نصیحت کو مکمل کیا، ایمان کے بعد ماں باپ کا حق لائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ ہاں اے لقمان کے بیٹے، لقمان تو نہیں بتا رہا پر میں تمہیں بتا رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت تیرے رب کے بعد تجھ پر دوسرا فرض ہے. تو ماں باپ کی عظمت بٹھانا، سارا دن بچے کمپیوٹر سے کھیلیں اور یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے کارٹون ہو گئے، سر کچھ نہیں یہ تو کارٹون دیکھ رہے ہیں، کوئی زندگی ضائع ہو رہی ہے. کوئی اگر یہ پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیں تو لٹائی نہیں کرتے، تنگی نہیں کرتے، تو کارٹون دیکھ کے جو وہ زندگی ضائع کر رہے ہیں کوئی دوبارہ واپس آئی چاہیے، لوٹ کے واپس آ جائیں گے، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. تو شاعر ایسے بےچارے کہتے چلے گئے، کبھی لوٹا پیچھے گردش ایام نے کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھا، ایسی برق رفتار سواری ہے جو اس طرح وادیاں اور میدان اس کے سامنے عاجز ہوتے چلے جا، لپٹتے سمٹتے چلے جا. تو پاگلوں کی طرح کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ کارٹون بن جاتے ہیں، ہر صورت ہر مورت جس پر نظر پڑتی ہے وہ انسانی اخلاق پہ جا کر اثر انداز ہوتی. وہ میرے چھوٹے بھائی کے گھر میں ٹی وی تھا، میں جب بھی جاتا میں کہا بھائی اس کو نکال دے، تیری بڑی مہربانی نکال دے. وہ کہا میاں خبریں سننی ہوتی ہیں، بچے کارٹون دیکھتے. میں نے کہا یہ کارٹون بن جائیں گے دیکھتے دیکھتے. کو نکالتا ہی نہیں تھا. پھر جب والدہ فوت ہوئی تو تھشکا لگا, تو پھر اس کے بعد اس نے نکال دیا. تو وہ اس کی بیوی نے کہا بھائی آپ کا آپ نے بڑا احسان کیا جو ہمارے گھر سے ٹی وی نکلوا دیا. جب سے نکلا اس کے بعد سے ہم نے اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا, ہماری بچوں کے ساتھ اب بات چیت شروع, ورنہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی بچوں سے. تو ماں باپ کی جو بچوں سے مطلب ایک بیٹھک ہے اور ملنا ہے اور معاشرت ہے, ان کے مزاج کو پڑھنا ہو, جس گھر میں ٹی وی ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے کچھ وقت اسکول لے جائے گا, کچھ وقت ٹیوٹر لے جائے گا, باقی وقت کمپیوٹر لے جائے گا یا ٹی وی لے جائے گا. بچے اور وادی میں, ماں باپ اور وادی میں جب بڑے ہو کے گستاخیاں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان, ان کو سکھایا کب تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کو نصیحت کو مکمل کیا کہ ماں باپ کا حق ہے. ہاں اتنا نہیں کہ اللہ پر پڑ جائے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں کہ اللہ ہی کے نافرمان ہو جائے, جیسے بہت سے بےچارے ہمارے نوجوان تبلیغ میں لگتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, ان کی مائیں پیچھے پڑ جاتی ہیں شیو کراؤ شیو کراؤ, تو یہ اطاعت تو حرام ہے. باقی ماں باپ کی اطاعت اور ان کی دعا لینا, چند دنوں کا یہ ساتھ ہوتا ہے جس کو دعائیں لگ جاتی ہیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. جو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جائے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. ماں باپ بد دعا تو نہیں دیتے, لیکن جب وہ دکھی ہو کر ہائے کرتے ہیں وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی, وہ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جرم کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے, ہر جرم کو اللہ مؤخر کرتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا یہاں بھی ملے گی آگے بھی ملے گی. یہ دوسری بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ نے خود بیچ میں آ کر بات مکمل کی. تیسری ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بچوں میں گناہ اور نیکی کا تصور بٹھانا, جزا اور سزا کا تصور بٹھانا, نیکی اور بدی کا انہیں فرق سمجھانا, یہ دوسری بنیاد. کیا کہہ رہے میرے بیٹے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو کچھ کرے گا اچھا یا برا, پہاڑ کی غار میں چھپ کر, زمین کی تہوں میں دفن ہو کر, یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر, جہاں بھی تو ایک رائی کے برابر بھی کرے گا تو تیرا اللہ تجھے قیامت کے دن لکھ دکھا دے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبًا. ایک رائے کے برابر نیکی ہے تو اللہ دکھا دے گا, گناہ ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کو بھی دیکھ رہے ہو. تو یہ تصور ان کے اندر اتار دینا کہ جزا سزا ہے, کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, 12-13 برس کی عمر میں ماں نے عمر تو نہیں تھی, 14-15 برس کی عمر تھی, تو ڈھاکہ پڑ گیا, کسی نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ان کے پاس بھی کچھ ہوگا. تو ماں نے 40 دینار آستین میں سی دیے, تو اس آستین بڑے چوڑے چوڑے ہوتے تھے. تو ایک ڈاکو نے ایسے ہی سررا پوچھ لیا, بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں کہا ہاں. میں کہا 40 دینار, 40 دینار تو بہت بڑی دولت, کہاں ہے کا یہ اللہ کے بندے؟ وہ تمہیں کیوں بتا دیا, تو دیکھ رہے ہیں ہم سب کو لوٹ رہے ہیں, اور تم نہ بتاتا تو مجھے تیرے اوپر شک بھی نہیں پڑنا تھا. میں کہا میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ حیران ہو گیا, ان کو پکڑ کے لے کر آیا اپنے سردار کے پاس, کہ بچے کی سنو. تو بچے کی کہانی سنائی تو سردار نے کہا بیٹا تو نے کیوں سچ بول دیا, تمہیں پتہ نہیں ہم لوٹ مچا رہے ہیں, تو اگر تو اگر نہ بتاتا تو ہم تو تجھ پہ ذرا بھی شک نہ کرتے کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے. اس نے کہا بس میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا. تو ڈاکو کی چیخ نکل گئی، ہے اللہ، یہ معصوم بچہ ہو کر اپنی ماں کا اتنا فرمان بردار، اور میں عاقل بالغ ہو کر تیرا نافرمان، ایسی توبہ کی، کہاں بیٹھی ہوئی ہے ماں ایران میں، اور کہاں اس کی تربیت کا اثر ڈاکوؤں سے توبہ کروا رہا ہے۔ اچھائی اور برائی کا تصور، ایسے سچ کو، وہ دیکھو ہمارے یہاں عام بات ہے، وہ تاریخ پیدائش نا صحیح نہیں لکھواتے، پہلے دن سے بچوں کو جھوٹ اس کی گٹی میں ڈال دیں، کم لکھواتے ہیں کہ آگے اس کو جوائن کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، پڑھنا ہے، تو کہیں آگے عمر کا مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ عام جھوٹ چلتا، پہلے دن بچے کے ذہن پر جھوٹ کا تصور ڈال دیں، تو وہ کہتا ہے جی میری لکھی ہوئی تو کچھ اور ہے اور اصلی کچھ اور۔ اچھے اور برے کا تصور دل میں اتارنا، یہ دوسرا سبق ہے جو ماں باپ کے ذمے ہیں۔ اولاد کو وقت دینا ماں باپ پہ فرض ہے، اگر اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو یہ مجرم ہے، اور رگڑا تو ہمیں ملتا ہے، یہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ گھر میں رہ کر بھی بچوں کو وقت نہیں دیتے، کبھی دیا بچوں کو ایسے وقت کہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو آخرت سمجھائی جا رہی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یا بنی یا اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ یہ چوتھی بنیاد ہے جس پر ہمارے معاشرے کو اٹھنا ہے، اقم الصلاۃ۔ پانچواں کیا ہے؟ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، بھلائی پھیلا برائی مٹا، یہ کام تو اللہ کہہ رہا ہے کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو تبلیغ والے ہمارے محسن ہیں جو ہمیں وہ سبق یاد دلا رہے ہیں جو ہمارے ذمے بچپن میں اولاد کو سکھانا تھا، بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ، بھلائیوں کو پھیلانا برائیوں کو روک، بھلائیوں کو پھیلانا ایک ایسا کام ہے زبردست کہ اس کے کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو نبیوں کے ساتھ حشر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ عجیب کیا ہے، ہمیں کام کا وقت تھوڑا دیا ہے، معاوضہ زیادہ دیا ہے۔ پہلی امتوں کے کام کا وقت زیادہ ہے، معاوضہ تھوڑا ہے۔ ایک مزدور صبح سے شام تک جان توڑ کے محنت کرتا ہے، دو سو روپیہ کما لیتا، تین سو کما لیتا۔ ایک فیکٹری والا جا کر ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھتا ہے اور فائلیں دیکھ دیکھ کے سائن کرتا ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے، وہ ایک دن میں ایک لاکھ بھی کمانے والے ہیں، ایک کروڑ کمانے والے بھی ہیں، اور بے شمار ایک دن میں کمانے والے ہیں۔ کہ کام بڑا ہے تو تھوڑے وقت میں نفع زیادہ ہے، یا کام چھوٹا ہے تو وقت زیادہ نفع تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم پر تین احسان کیے ہیں، ایک ہمیں کام مزدوری تھوڑی ہم سے کروائی ہے اور صلہ زیادہ ملنے والا ہے۔ کہاں ایک آدمی تین سو سال عبادت کرے، کہاں ایک آدمی پچاس ساٹھ سال میں نمٹ کے آگے ہی چلا جائے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوم عاد کا نوجوان تین سو برس میں جا کر مکمل عاقل بالغ بنتا تھا، کہ ہمارے چالیس سال میں وہ کہتے ہیں مکمل اب ڈھلوان شروع ہو گیا، وہ تین سو برس میں جا کر اس کی بلندیاں طے ہوتی تھیں، اس کے بعد جا کر بھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، وہ چشمے نہیں لگتے تھے، کانوں میں آلے نہیں لگتے تھے۔ تو اگر ایک آدمی ایسی جوانی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر کے آئے تو آگے ہمارے پاس نمازیں ہوں چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کی، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم تو ہر وہ ایک واقعہ لکھا ہے نا، اس کی سند تو اتنی مضبوط ہے نا، پر لکھا ہی ہوا ہے کہ قوم عاد کا ایک بچہ وہ مر گیا تین سو سال کا، تو اس کی ماں بیٹھی سرانے رو رہی، ہائے نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا نہ دیکھا، تو ایسا ہی مر گیا۔ تو کسی نے اس کو کہا ماں تو اس کو رو رہی، ایک امت آ رہی جس کی کل عمر ہی ساٹھ ستر سال ہوگی، تو حیران ہو کر دیکھنے لگے ہیں ساٹھ ستر سال، تو کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ میں کہتا اس اما کو لا کے کراچی کا چکر لگوا دو، ڈیفینس کا چکر لگوا دو، ایک اما ان پاگلوں نے کیسے گھر بنائے ہوئے، تو وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ پھر وہ کہنے لگی اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی. کام کا وقت تھوڑا ہے, لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں, سارے امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ جنت والوں کی 120 صفحے ہوں گی, اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. کوئی امت ہی جا نہیں سکتا جب تک میری امت نہ جائے, کوئی امت سلسبیل کا پانی پی نہیں سکتی جب تک میری امت وہ پانی نہ پی. تو وجہ کیا ہے, ہمیں کام بڑا دے دیا, کام بڑا دیا ہے. وہ کیا ہے, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, بھلائیوں کو پھیلاؤ برائیوں کو مٹاؤ. اس حد تک تو یہ لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. ایک اس کا ابتدائی درجہ آپس میں اچھائی کا پھیلانا برائی کا مٹانا, لیکن ہمیں جو امتیازی چیز ملی اس سے اعلیٰ درجے کی, وہ ہے غیر قوموں کو بھی اپنے دین کی دعوت دے کر اسلام میں لانا. یہ کام پہلوں کو نہیں ملا, ورنہ عمر بالمعروف نہیں المنکر تو لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کرو, وہ ہم بھی کر رہے ہیں, تو اس میں تو ہم اور وہ برابر ہو گئے. ہمیں جو اضافی چیز ملی ہے وہ ہے کہ تم آخری نبی کی آخری امت ہو, اب نبی کوئی نہیں آئے گا, تو اور قوموں تک میرے پیغام کو لے کے جانا تمہارے سے. اس لیے ابن عباس نے جو تفسیر کی نا تأمرون بالمعروف, وہ کی ہے تأمرون باللہ لا الہ الا اللہ, کہ تم لا الہ الا اللہ کا امر کرتے ہو. تنہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہو, تو منکر کی تعریف ان کی تنہون عن الشرک, تم شرک سے نکالتے ہو. تو اس میں آ کر پھر ہم اوروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا ہے, آخر میں انتظار کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی. انتظار کرنا پڑے تو مسئلہ ہو جاتا. رات بنگلہ دیش سے آیا نا تو بیمان اور پی آئی اے بہنیں ہی ہیں, پتہ نہیں جب مرضی چلیں جب مرضی چلیں, ٹائم ایسا ہی ہوتا. لیکن پتہ چلا ایک دن پہلے سے میں نے نفل پڑھنا شروع کیا, اللہ وقت پہ ہو وقت پہ, چونکہ ہر سال جانا ہوتا ہے تو رات کا صبح جاتا ہے, صبح کا رات کو جاتا ہے, وہ کبھی کبھی راستے سے بھی واپس ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا راستے سے ہی واپس ہو گیا, کمرہ جات خراب ہو گیا, ہم واپس جا رہے ہیں, بڑے لوگ گپے مار رہے تھے, ہنس رہے تھے, جو نہ کہا ہم واپس جا رہے ہیں, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ, جو تسبیح شروع ہوئی جب تک ڈھاکے اترے نہیں کوئی نہیں بول رہا, سناٹا, سب کوئی قرآن پڑھ رہا, کوئی دعا مانگ رہا, کوئی تسبیح پڑھ رہا. وقت پہ تھا, بڑے خوش ہوئے, بابا اڑ گئے 8:36 پہ اڑ گئے. اور اگر وہی کہتے جی ہمیں صبح کے 8 بجے جانا تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ نے ہمیں بالکل آخر میں رکھا تاکہ جنت میں جانے کا انتظار مختصر ہو, لمبا نہ ہو. یہ دوسرا احسان. تیسرا احسان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور قوموں کے گناہ عیب ثواب تو بتائے کہ فرعون نے یہ کیا, شداد نے یہ کیا, فرعون نے یہ کیا, نمرود نے یہ کیا, لیکن ہمارے عیب ثواب اللہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا. بالکل پردہ ڈال دیا ہے, ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں بتائے گا کس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا کام دے کر مدت تھوڑی, اجر زیادہ. اور اللہ نے تبلیغ کے کام کی عظمت کو ایک جگہ ایک اور انداز سے بیان کیا ہے. کسی بھی چیز کی عمدگی کو بتانے کے لیے تین لفظ ہیں, ایک حسن, ایک حسین, ایک احسن. حسن اچھا, حسین بہت اچھا, احسن سب سے اچھا, سب سے اچھا. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے اچھا اللہ ہے. دو دفعہ قرآن میں تدعون بعدا وتذرون احسن الخالقین, اللہ سب سے اچھا. دوسرے کہتا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا. تو اللہ اپنی ذات میں احسن, ہمیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تمہیں بھی میں نے سب سے حسین بنایا, سب سے خوبصورت بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن بھی سب سے حسین بول ہے, سب سے حسین کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں کہا من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اسلام سب سے حسین مذہب ہے, سب سے خوبصورت مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، سب سے خوبصورت ٹھکانا جنت. اللہ تعالیٰ نے طرز زندگی کے بارے میں کہا من احسن من اللہ سبغا، اللہ کا رنگ سب سے حسین رنگ ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں میں ڈھلنا. کہا قرآن سب سے حسین، انسان مخلوقات میں سب سے احسن، اللہ سب سے حسین. تو پھر ہمارا جو امتحان لینے کا کہا تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب تمہارا بھی میں نے جو امتحان لینا ہے وہ یہ لینا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم کتنے زیادہ کام کر کے آئے ہو، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سب سے اچھا کون کر کے آیا، سب سے خوبصورت. مقدار میں لوہا 10 من پڑا ہوا ہے اور آگے سونا 1 تولہ پڑا ہوا ہے، 1 تولہ سونا ہے، ادھر 10 تولہ کتنا تھوڑا ہے، لیکن اس 1 تولے کی قیمت اس 10 من سے زیادہ. اور آگے 1 رتی ہیرا پڑا ہوا ہے، ہیرا صحیح تراشا ہوا، تو اس 1 رتی جو ہیرا ہے وہ اس تولے سے بھی اور اس 10 من سے بھی زیادہ قیمت رکھتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اس کی تلاش میں جب نکلے تو اس کو بھی قرآن نے حل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مثال دوں پھر آپ کو یہ بات زیادہ واضح ہوگی. پہلوان میدان میں اکھاڑے میں اتر کر نہ ایسے ہاتھ کھڑا کر کہتا ہے کوئی میرے مقابلے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مقابل ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو تھا نا مرحوم بھولو رستم زمان کا، جس کو تاج پہنایا گیا تھا لندن میں 60s میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے، اس وقت کشتی بڑا محبوب، کرکٹ وکٹ تو اتنی چلتی نہیں تھی، تو پہلوانی زور آزمائی کشتی، تو ایسے اکھاڑے میں اتر کے یوں کرتا تھا ہے کوئی میرے مقابلے میں. اس کو زندگی بھر کوئی نہ گرا سکا، یوں کہا ہے کوئی. تو یہ ہے کوئی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، تو اس کی لندن میں پھر تاج پوشی ہوئی تھی. تو یہ جو میں کوئی ترجمہ نہیں کرنے لگا ہوں، میں اس آیت میں جو لہجہ ہے نا اس لہجے کی تصویر آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، لہجے کی تصویر. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے پہلوان کو دین کے اکھاڑے میں اتارا ہے، وہ خود اس کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہے کوئی تبلیغ کے مقابلے میں عمل تو آ جائے، ہے کوئی دعوت اللہ کے مقابلے میں عمل تو آ جائے. اور بھولو کا چیلنج تو ماند پڑے گا، اس کو بڑھاپے نے گرا دیا. میں نے بھولو مرحوم کی جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، وہ بیچارہ نہ اٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا، اس کو سارے سے اٹھاتے تھے، سہارے سے بٹھاتے. لیکن یہ چیلنج تو اب اللہ کر رہا ہے، من احسن قولا ممن دعا الى اللہ، ہے کوئی تبلیغ جیسا عمل کر کے دکھانے والا، تبلیغ سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں، دعوت الى اللہ، ممن دعا الى اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے زیادہ بڑا عمل ہے ہی کوئی. لہذا اے امت محمد تم کرو تو ساری امتوں سے تمہارا درجہ بڑا ہو جائے، بلند ہو جائے. تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، دعوت کا کام دیا، سب سے اونچا مرتبہ دے دیا. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، خود بھی عمل کرتا ہو، کوئی عوض معاوضہ بھی نہ چاہتا ہو، اس سے بڑا کام کوئی نہیں. تو لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ آج کی مائیں آج کے باپ ان کے ذمہ ہے اپنی اولاد کو یہ سمجھانا بچپن سے. تو چھٹا سبب کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک، صبر کرنا، ما اصابک، پوری زندگی انسان صبر کی گھاٹیوں سے گزرتا ہے. تو یوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے حکم کو نہ توڑ دینا. واصبر وما صبرك الا بالله، صبر کرنا اور اس دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. ان ذلك من عزم الامور، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دولت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کی صفت نصیب فرما لے. کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن کہے گا فل یقم اہل الصبر، آ جاؤ بھائی صبر والے آ جاؤ، تو کچھ مرد کچھ عورتیں کھڑے ہوں گے، تو کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ، وہ جانے لگیں گے تو خود ہی فرشتوں کو آگے کر دے گا، فرشتے آ جائیں گے بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. اور کہا حساب تو دے کے جاؤ. اور کہا ہمارا حساب کوئی نہیں. کہ تم کون لوگ ہو؟ کہا نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں. اچھا تمہارا صبر کیا تھا؟ کہ ہم پہ زیادتی ہوتی تھی ہم چپ کر جاتے تھے، ہمارے حق مارے جاتے تھے ہم چپ کر جاتے تھے، ہم پر ظلم ہوتا تھا ہم معاف کر دیتے تھے. کہنے کہ بے شک بے شک، جاؤ جاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے، جاؤ ہر ملک ملک ماست، ملک خدا ماست، جاؤ ساری جنت تمہاری ہے. صبر سکھانا. ساتویں چیز کیا ہے؟ وہ سب سے مشکل سبق، اسے تو سب سے آخر میں لائے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب پیپر دیکھو تو آسان سوال پہلے حل کرو، مشکل بعد میں حل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں پھنس جاؤ تو آسان بھی ہاتھ سے چلے جائیں. پہلی دفعہ میں نے پرائمری میں وظیفے کا امتحان دیا تھا تو اس وقت ہمارے استاد صاحب مرحوم نے ہمیں یہ کہا، دیکھو اچھا آسان سوال پہلے حل کرنے، مشکل بعد میں کرنے، کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں پھنس جاؤ اور آسان بھی رہ جائے. تو سب سے مشکل سبق کو سب سے آخر میں لائیں، اور اس کو سب سے زیادہ قرآن میں جگہ دی، سارے درس میں سارے اصول جو بتائے ان میں سب سے زیادہ مشکل ہیں اخلاق، اچھے اخلاق، تو اس کو سب سے آخر میں لائے. اور ایمان کو ایک لفظ ایک جملہ دیا، نماز کو ایک جملہ دیا، اور جزا سزا کے تصور، نیکی بدی کے تصور کو ایک جملہ دیا، صبر کو ایک جملہ دیا، تبلیغ کو ایک جملہ دیا، لیکن اخلاق کو چھ جملے دیے. چھ جملوں میں اخلاق کو بیان کیا، چونکہ یہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے اور یہ زندگی کا سب سے خوبصورت زیور ہے. جس کو اخلاق کا زیور ملا اس جیسا حسین کوئی نہ ہوگا، شکلوں کا حسن چند دن کے بعد ماند پڑ جاتا. انسان کی طبیعت میں تنوع ہے، متلون مزاج ہے، کوئی شکل کیسی حسین ہو. 1993 میں ہم گئے کینیڈا، نیاگرا فال دیکھو گے، ہماری جماعت ان کے ضرور دیکھیں گئے دیکھنے کے. پھر 1998 میں گئے نیاگرا، نیاگرا دیکھو گے ان کا ضرور دیکھیں. پھر سن 2000 میں گئے کینیڈا، ان کا جی نیاگرا دیکھو گے، ان کا دفاع کرو دیکھ لیجیے. پانی تو ہے، ساری خلقت بھاگ رہی تھی، دو دفعہ دیکھنے کے بعد دفعہ کرو، پانی تو ہے اور کیا. کوئی کیسا ہی حسن کیوں نہ ہو آنکھیں بھر جاتی، دل بھر جاتا. اخلاق ایک ایسا حسن ہے جو نہ گہناتا ہے نہ وہ ڈوبتا ہے، نہ اس سے طبیعتیں بھرتی ہیں، بلکہ ہر آنے والا دن اس کے حسن کو بڑھا دیتا ہے. اس پہ خزاں آتی ہی نہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑتی نہیں، اس کی کشش میں کبھی کمی آتی نہیں. بمکارم الاخلاق کن متخلقا یفوح ندر ثنائک العطر الشدی. علامہ دمیری نے کہا تھا ایسے اخلاق بناؤ کہ مشک کے ٹیلے بن کے مہکنے لگ جائے. مشک کا ایک نافا اس کمرے میں پڑو تو تھوڑا سا پانی ڈالو سارا کمرہ مہک جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں تو اخلاق اگر بنا لے تو اس طرح ہو جائے گا جیسے مشک کا ٹیلا ہوتا ہے، ایک نافا سارے کمرے کو مہکا دیتا ہے، اور اگر اس کا ڈھیر پڑا ہو تو کیسے مہکائے گا؟ جس کے اخلاق بلند ہوں گے اس طرح مہکنا شروع ہو جاتا. تو کیا فرمایا؟ لا تصغر خدک للناس، دوسرا جملہ. ولا تمش فی الارض مرحا، تیسرا جملہ. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، چوتھا جملہ. وقصد فی مشیق، پانچواں. ضبط من صوتک، چھٹا. ان انکر الاصوات لصوت الحبیب، چھ جملے. یہ سب اخلاقیات ہیں. بدتمیزی سے بات نہ کیا کر بچے، رعونت سے مت بولا کر، رعونت سے مت بولا کر، تکبر سے مت بولا کر. تیوری چڑھا کے مت بولا کر, منہ ٹیڑھا کر کے مت بولا کر. یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. زمین پہ اکڑ کے مت چلا کر, توازو تو مردوں میں بھی پسندیدہ, عورت میں اس سے بھی زیادہ. ایڑی تو مرد کی بھی لگے تو بربادی ہے, چیزیں کہ عورت ایڑیاں مار کے چلیں. اظہار تو مردوں سے بھی نہ پسندیدہ, چیزا کہ عورت منہ کھول کے پھرنا شروع کر دی. تو چھ جملے دیے ہیں, مشکل ترین سبق ہیں اچھے اخلاق. اور اچھے اخلاق کی بنیاد تین چیزیں بتائی گئی, تصل من قطعت, وتعطی من حرمک, وتعفو عمن ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو, جو نہ دے اس کو دو, جو نہ پوچھے اس کا حال پوچھو, جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ تین بنیادیں ہیں اچھے اخلاق کی. جس کو نصیب ہو گئے اس کو سارا جہان, اس کو سب کچھ ملے. تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں 15 برس دیتا ہے لڑکے کے لیے, 13 برس دیتا ہے, 12 برس بچی کے لیے, کہ 12 سے 15 برس تک کوئی ان پر کسی قسم کی ان پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. 15 برس ہیں, اس بچے کو ان 6-7 باتوں پہ تیار کرو. یہ 12 برس ہیں بچی کے لیے, بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کو ان تمام صفات سے آراستہ کرو. کتنا عرصہ ہمیں دیتا ہے؟ 15 سال دیتا ہے, 15 سال تربیت کرنے کے لیے 15 برس. اور 7 برس کی عمر سے معلوم ہو رہا ہے کہ پوری توجہ ہو جانی, چونکہ 7 برس سے نماز کا کہا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا 7 برس سے بچے کا شعور, لا شعور عجیب بات ہے, ابھی اچانک یاد آئی فلسفے کی بات, لا شعور 6 سے 7 برس کی عمر میں مکمل ہو جاتا اور بند ہو جاتا. شعور پر اس منزلیں طے کرتا ہے. لیکن اور لا شعور اور شعور کتنا ہے؟ 90% لاشعور ہوتا ہے, 10% شعور ہوتا ہے. وہ 7 برس میں مکمل ہو جاتا ہے. ہمارا نبی کہہ رہا ہے 7 برس سے نماز پڑھاؤ. یہ تو آج علوم کھل رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی لاشعور کی کھڑکی کھلتی ہے. بالکل اس وقت جو بات سنی ہوتی ہے نا, سیدھی اندر اتر جاتی. مجھے یہ جملہ لگ گیا, پہلے بھی تو 1000 دفعہ سنا, پہلے کیوں نہیں لگا؟ وہ اس وقت لاشعور کی کھڑکی کھلی تھی, وہ اندر چلا گیا. اندر جا کے اس نے اپنا کام دکھا دیا. تو اس لیے تبلیغ میں تکرار ہے, بار بار کہو, بار بار کہو, بار بار. پتہ نہیں کب لاشعور کے دروازے کھلے اور ایک دم بات اندر چلی جائے. نئی سے نئی باتیں تو پھر دائیں بائیں ہوتی جائیں گے. کس پر لانا؟ تکرار. ان چیزوں کو بار 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 اتاریں گے تو اس کے مطابق اٹھتے جائیں گے, اٹھتے جائیں گے. اس میں اخلاق بڑا مشکل سبق ہے. زبان کو سینا بڑا مشکل کام ہے, ہونٹوں کو سی لینا بڑا مشکل کام ہے. زبان پہ دیکھو, اتنے بڑے بڑے جمبو جٹ کو بریک لگا لیتا ہے انسان, پر یہ 2.5 انچ کی زبان کو بریک نہیں لگتی. بڑی بڑی گاڑیوں کو, ٹرالوں کو بریک لگا لیتا ہے, 2.5 انچ کو. اتنا بڑا گھر بناتے ہیں, ایک تالا لگاتے ہیں گیٹ پر, ایک ہی تو تالا تھا اس کو, گیٹ پہ 10 تالے تھے نا. اتنا بڑا گھر, ایک گیٹ اس کا ایک تالا, اتنی بڑی تجوری اس کا ایک تالا, اتنا بڑا صندوق ٹچکس اس کا ایک تالا. اور اللہ نے اس 2.5 انچ کے چور پر 32 تالے لگائے ہیں. 32 تالے, 16 اوپر 16 نیچے, اس پر مین گیٹ ہونٹوں کا لگایا ہے. پر یہ ایسا کھاگ ڈاکو ہے کہ 100 تالے توڑ کے شڑپ باہر آتی. ایسی ٹیکنیک اس کو آتی ہے. چور تو ایک تالے توڑتے توڑتے بےچارے وہ تھک جاتے, یہ 32 تالے توڑ کے باہر, لپک کے باہر, حملہ آور. اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے. 90% اخلاق کا تعلق زبان سے تقریباً, میں سے میرا تجزیہ ہے, کچھ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں. زبان کا بول, چھپ کر جاؤ, سہ جاؤ, ایک عرب شاعر کہتا ہے سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كفرت منه لدي الجرائم فمن الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم. وہ کہتا ہے میں تو ہر حال میں اپنے آپ کو معاف کرنے کا عادی بناؤں گا, چاہے ستم کرنے والے اس ستم کے پہاڑ توڑ دیں. اس لیے کہ انسان تین قسم کے ہیں, یا تو مجھ سے اعلیٰ ہیں, یا مجھے برابر ہیں, یا مجھ سے نیچے ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں میرے سامنے, ایک وہ ہیں جو مجھ سے افضل ہیں, ایک وہ جو مجھ سے ادنا ہیں, ایک وہ جو میرے برابر کے ہیں. فَأَمَّا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرَفُ قَدْرَهُ وَأَتْبَعُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَازِمُ. تو اگر کوئی مجھ سے زیادہ عزت والا, عمر کے لحاظ سے بھی ایک عزت ہے, خاندان کے لحاظ سے عزت ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں, اگر وہ میرے اوپر زیادتی کرتا ہے تو میں اس کا حق پہچان کر اپنے ہونٹوں کو سی لیتا ہوں. مقام بڑا ہے, کچھ نہیں بولوں گا, جو مرضی ہو جائے. وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَإِنْ قَالَ صُمْتُ عَنْ إِجَابَتِهِ عُرْضِي وَإِنْ لَا مَلَائِمُ. اور جو مجھ سے نیچے مرتبے والا ہے وہ جتنا مرضی زبان کھولے گا تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی سطح پہ چھوٹا بن کے اس کو جواب دینے لگ جاؤں, تو پھر وہاں میری اپنی بڑائی اور میری شرافت مجھے روک لیتی. نہیں, بڑا زیادتی کرتا ہے تو اس کی بزرگی مجھے روکتی ہے, جب مجھ سے نیچے درجے والا مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو میری اپنی شرافت مجھے روک لیتی. وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِ فَإِنْ ذَلَّ أَوْ خَفَا. اور اگر میرے برابر والا مجھ پہ زیادتی کرتا ہے تو اب مجھے موقع مل جاتا ہے کہ اب میں اس سے اوپر والی سطح پہ چلا جاؤں, اس کو بھی اپنے نیچے کر دوں. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, تفضلت ان الفضل بالحلم حاکم, تو میں اس کے سامنے حلیم بن جاتا ہوں, اور یہ قانون کا فیصلہ ہے کہ چپ کر جانے والا ہی اوپر ہو جاتا ہے. تو پھر میں اس سے اوپر ہو جاتا ہوں جو میرے برابر میں آ رہا ہے, جب وہ مجھ زیادتی کرنے لگتا ہے تو میں موقع کی تلاش میں ہوں, میں اس سے آگے بڑھنے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں, اور میں اپنے ہونٹ سی لیتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس سے اوپر آگے چلا جاتا ہوں. ہاں, تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بھائی, خود بھی سیکھو بچوں کو بھی سکھاؤ. یہ بڑا مشکل سبق ہے, میں اپنے گھر کی تعلیم میں سب سے زیادہ اس چیز کو بچوں کے سامنے لاتا ہوں. تو مزاج مختلف ہوتے ہیں, بعض ایک دم غصے میں پھٹ جاتے ہیں, بعض پی جاتے ہیں, سہ جاتے ہیں. تو میرا ایک بچہ ہے وہ جلدی غصے میں آ جاتا, تو بہت اس کو برداشت کیا, بہت برداشت کیا, تو اللہ نے بہت فرق پیدا کر, بہت فرق پڑ گیا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا, اتنا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر جب موقع آتا ہے تو آپ پھر پھٹ پڑتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا, جب غصہ چڑھتا ہے نا تو ادھر سینے میں یوں ہونے لگتا ہے, یوں نہ بولوں تو پھر لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا. میں کہا, تیری یوں کو تو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں. تو بھائی یہ ہیں ہماری بنیادیں جس پر کوئی بھی اسلامی گھر چلتا ہے, اسلامی معاشرہ چلتا ہے, اور اسلامی نسل چلتی. اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا, تبلیغ میں اس کی عملی محنت ہے, مدارس اس کی علمی محنت ہے, کہ ہمیں علم کی روشنی میں ان حدود کا پتہ ہو, شریعت کا پتہ ہو, ان حدود, چونکہ تبلیغ میں تو حدود نہیں بتائی جاتی, تو فضائل چلتے, علم اور علم کی حدود اور اس کی پابندیاں, اس کے تقاضے, اس کے لیے تو پھر اہل علم کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ ضرورت ہے کہ عورتیں بھی اس کو سیکھیں, مرد بھی سیکھیں. ہر بچی نے آگے زندگی اللہ دے تو ماں بننا ہوتا ہے, ہر بیٹے نے خود آگے چل کے باپ بننا ہوتا ہے. تو جب جس روپ میں بھی اللہ لائے, کبھی بیٹا کا روپ, کبھی بیٹی کا روپ, کبھی ماں کا روپ, کبھی بیوی کا روپ, کبھی خامن کا روپ, کبھی بھائی کا روپ, ہر روپ میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے. پھر اس کے مطابق ڈھلنا اور ڈھالنا یہ ماحول سے ملے گا, صرف پڑھنے سے نہیں ملے گا. اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب پڑھنے سے ہی یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی، آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھنے سے یہ دولت حاصل ہو، پھر اس کے لیے اور الگ سے محنت ہے. تو تبلیغ میں جانے کے بھی ارادے ہوں تاکہ عملی طور پر سیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ بھائی اس ترتیب کو قبول کرے، کامیاب کرے. ضرورت ہے کہ ہر عورت کتنا علم تو حاصل کرے کہ اس کو پتا تو ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر مرد اتنا علم حاصل کرے کہ اسے پتا چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اس کے سارے بھائی آپ بھی نیتیں کریں، مسترات بھی نیتیں کریں، تو تبلیغ میں بھی جاؤ اور اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ پوچھ کے. ہر ایک کو تو مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا نا، مدرسے اتنے ہیں کہ داخل سارے ہو جائیں، نہ یہ مطلوب ہے کہ سارے مدرسے میں پڑھیں. ہاں پوچھ، علم پوچھنے سے تعلق ہے، جس چیز کی ضرورت پڑے علماء سے جا کے پوچھا جائے، علماء سے مفتیوں سے رجوع کیا جائے. ہر امام مسجد مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا، ہر تقریر کرنے والا وہ مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا. مسئلہ تو اہل علم، خاص جن کو علم کا رسوخ ہو وہ بتاتے. تو اس لیے اہل علم سے رجوع ہو اور مفتی حضرات سے پوچھ پوچھ کے چلا جائے. اس کی بھائی سارے نیت بھی کرو، ارادے بھی کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ اپنی منشا پہ چلنے والی یا اللہ زندگی عطا فرما. یا اللہ جو تو ہم سے چاہتا ہے، جس کا طریقہ تیرے محبوب نے بتایا، یا اللہ تو اس طریقے پر اور اپنی منشا پر ہم سب کو، مردوں عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو پوری کی پوری امت کے، یا اللہ ایک ایک فرد کو، یا اللہ تو اپنی منشا والا علم عطا فرما، مردوں میں عورتوں میں علم کو سیکھنے کا ذوق بیدار فرما. یا اللہ قرآن والی زندگی کو ہمارے گھروں میں زندہ کر دے، بازاروں دفتروں میں زندہ کر دے. یا اللہ تو تمام مدارس مکاتب مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. جتنی ہماری نسل ہے یا اللہ ان کو قرآن کا علم نصیب فرما، قرآن میں جو تو نے روشنیاں چھپائی ہیں، یا اللہ ان روشنیوں سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. اپنے محبوب کے یا اللہ پاک کلام احادیث مبارکہ کا بھی ہمیں نور عطا فرما. یا اللہ تو گھر کی زندگی میں بھی اپنی منشا والی زندگی کو زندہ فرما، بازار میں دفتر میں بھی اپنے یا اللہ احکام کو تو زندہ فرما. یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کو سیکھا جا رہا، سکھایا جا رہا، تو سب کو قبول فرما، اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس پہ خرچ کرنے والے، تو سب کو قبول فرما. ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما. یا اللہ اسے صدقہ جاریہ بنا، اسے خیرات یا حسنات کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس میں جتنے بھی جذبے جو تیرے دربار میں نظروں سے گرا دیتے ہیں، ان سارے جذبوں سے یا اللہ کام کرنے والوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اسے قبول فرما، اسے سعی مشکور فرما، اور اسے صدقہ جاریہ فرما. نسلوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا. جو کمیاں کوتاہیاں آمدن سہن ہوں ہوتی رہیں، ان سب کو یا اللہ معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. آمین.
مورخہ 20 دسمبر سن 2003، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بیت السلام مسجد ڈیفینس کراچی مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نئے سال کا پیغام سماعت فرمائے. بمقام فیصلہ باد.
آدمی ہی باز گشت لوٹ کے آتی ہے، جب قومیں سو جاتی ہیں تو ان کو لاؤڈ سپیکروں سے نہیں جگایا جا سکتا، انہیں مسجد کے وازوں سے مشکل سے ہی کوئی جگاتا ہے. تو بڑے آنسو بہانے والے کوئی ہوں، اپنا جگر پگھلا دینے والے ہوں، اور اپنا اللہ کا در مل کے رو رو کر اپنے مسلح کو آنسوؤں سے بھگونے والے کوئی ہوں، کوئی ایسے ہوں جو راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کو منا لیں اور ان خواب غفلت سے بیدار کر دیں. ورنہ میرے بھائیوں درد ہوتا ہے، 50,000 لاشیں ابھی تڑپ رہے ہیں، اور ادھر سال کی خوشی منائی جائے. میں نے کہا تھا نا مفتوح قوموں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ فاتح کا اثر لے کے. مغرب ہمارا فاتح ہے, ہم مفتوح ہیں. وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے, جب ان کا علم پڑھیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے, جب ان کی معاشرت پہ چلیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے. ورنہ بھائیو کریم میں مرگ ہو جائے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے وہ اپنی خوشیاں بھی موقوف کر دیتے, وہ اپنی خوشیاں. انسان تو ایک جذباتی چیز ہے, درد کسی کو ہوتا ہے, ہائے کوئی اور کرتا ہے. انسان کی جذباتی فطرت اللہ نے بنائی. گھر میں شادی ہے, پڑوس میں موت ہو جائے, وہ اپنے بینڈ باجے بند کر دے. ایک یہودی کا جنازہ گزرا, اللہ کے نبی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے, یہودی کے جنازے کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے. کہ یہ تو یہودی ہے, کہ انسان تو ہے, انسان تو ہے. بلکہ آپ نے کہا ہے ہے میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا, کفر پہ مر گیا. کاش کاش ہدایت کا کلمہ پڑھ لیتا. الیست نفس تفلت منی, میرے ہاتھوں سے یہ نکل نہیں گیا. تو ہمارا نبی تو یہودی کافر, گندا ترین کافر یہودی, اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جائیں, احترام میں کھڑے ہو جائیں. اور ہمارے ایمان والے 50,000 لاشیں بکھرے ہوں, ہزاروں معذور ہو کے پڑے ہوں, اور فیصل آباد میں, لاہور میں, کراچی میں خوشی منائی جا رہی ہو, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت بطور امت مر چکی ہے. امت پنا ختم. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, لوگ او میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا, میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتے, میں پتھروں کو سناتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتے, میں موجوں کو سناتا تو وہ بھی تھم جاتی, میں دریاؤں کو سناتا تو ان کی طغیانی روانی میں تبدیل ہو جاتی, پر تم پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہو, میں تو سنا سنا کے تھک گیا, پر تم تس سے مس نہ ہوئے. تو میرے بھائیو سال کی ابتدا ہے, توبہ کریں, توبہ سے شروع کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا, یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی, یا اللہ ان پر کوئی ایسی آفت نہ آئے کہ سارے ہلاک ہو جائیں. جو زلزلہ ایران میں آیا, جن گناہوں کی وجہ سے وہ زلزلہ آیا ہے, وہ سارے گناہ فیصل آباد میں ہو رہے ہیں. سارے ترکی میں جو زلزلہ ہے, کبھی کبھی اللہ جھٹکا دے دیتا ہے, ورنہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. ترکی میں جو 3-4-5 سال پہلے زلزلہ آیا, وہ جس جزیرے میں وہ زلزلہ, سارا جزیرہ جو سمندر میں ڈوب گیا, تو وہ کچھ جو سیکولر ٹائپ کے تھے وہ لوگ شراب خانے میں شراب بھی پی رہے, رقص بھی کر رہے, اور قرآن کو پاؤں تلے مسل رہے, تو رات بیتنے نہیں پائی کہ پورا جزیرہ زمین میں چلا گیا, پانی میں چلا گیا, وہ پورا علاقہ زلزلے کی لپیٹ میں آیا. زلزلہ صرف اور صرف سزا کے لیے آتا ہے. زلزلہ صرف اور صرف, یہ کوئی زمین کی کہ میں ابال نہیں, زمین میں خود بخود ابال آ جاتا. کوئی ہے جو زمین کے کو جوش دے سکے یا اس کو ٹھنڈا کر سکے؟ یہ تو اللہ ہی ہے. اللہ جو زمین پر پوری طرح قابض حاوی, یدبر الامر من السماء الى الارض, الارض جميعا قبضته يوم القيامه, يمسك السماوات والارض ان تزولا, لله المشرق والمغرب, فاينما اينما تولوا فثم وجه الله. ہر طرف تو اللہ کی زبردست بادشاہی ہے. زلزلہ جب آتا ہے, کچھ ایسی نافرمانیاں دھرتی پہ ہوتی ہیں کہ زمین پکار اٹھتی ہے, یا اللہ میری بس ہو گئی, مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے, مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے. جب لواطت ہوتی ہے, جب لواطت ہوتی ہے جس شہر میں, جس دیش میں, جس ملک میں قوم لوط کا فعل, تو اس شہر کے فرشتے ڈر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کے نبی کی دعائیں حائل ہو گئیں بیچ میں کہ یا اللہ یہ سارے نہ ہلاک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. زلزلہ آیا ایران کے شہر میں, جن گناہوں کی وجہ سے آیا وہ سارے گناہ 101% فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں, لاہور میں بھی ہو رہے ہیں, ملتان میں بھی ہو رہے ہیں, سرحد میں بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، ساری دھرتی میں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ کو جھٹکا دے کر ہمیں کہا، ارے پڑوس والو سنبھلو، ان 50,000 کو موت نے نگل لیا، تم توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ رائیں تمہاری طرف بھی چل پڑیں، وہ گردش تمہاری طرف میں نہ گھوم جائے، توبہ کرو۔ توبہ چھوڑ دو تو رویا بھی کوئی نہیں، آنسو بھی کسی کا نہیں، الٹا ناچ رہے گا رہے۔ تو اس لیے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ جب اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی قومیں نہیں سنبھلتی تو پھر اس سے شدید پکڑ، اس سے شدید، اس سے شدید۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قبل اس سے کہ اللہ کی زد میں ہم بھی آ جائیں، کیونکہ وہ ہر ہر وہ گناہ موجود ہے جس پر اللہ عزت تو خزل فی ادو والا، جب لوگ سود پہ کاروبار کریں گے، کیا فیصل آباد میں سود پہ کاروبار نہیں ہو رہا؟ بینک بھی سود پہ پیسے دے رہے، اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دے رہے۔ والامانۃ دوسرا مطلب، عزت تو خزل فی ادو والا، جب سرکاری کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے، جب سرکاری محکمے حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے اور عوام تک کچھ نہیں پہنچے گا، عزت تو خزل فی ادو والا، دونوں مطلب ہیں اس جملے کے، اور دونوں مطلب فیصل آباد میں موجود ہیں۔ والامانت مغنمہ، اور جب لوگ امانت کھا جائیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ والزکات مغرمہ، لوگ زکات نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، ہم سے ٹیکس ادا نہیں ہوتے۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے، نہ کہ آخرت کے لیے۔ واتاع الرجل زوجته، لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وعق امه، اور مئو کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے۔ تو کیا گلستان کالونی میں یہ نہیں ہو رہا؟ ماؤں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں مل رہی؟ یہ نوجوان نسل اپنی ماؤں سے کیسے بات کرتی ہے، اپنے باپ سے کیسے بولتے ہیں؟ وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا دیتے ہیں، خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ واقفا اباہ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی ابا کام نہ کہہ دے، کسی کام کو نہ بلا لے، باپ کو دیکھ کر دھکا دیتے ہیں، دوست کو گلے ملتے ہیں، گھر بٹھاتے ہیں، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی پیپسی پلا رہا ہے، باپ کوئی کام بھی کہہ دے پھنس جائے تو اب ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوڑا بڑا کوئی بیگار کیمپ ہے اور اس میں سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیا فیصل آباد کے گھر گھر میں ماں باپ سے یہی سلوک نہیں ہو رہا؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ماں اور باپ کی خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن رہا ہے، ورنہ یہ ٹیلیویژن کی اولاد ہے، کمپیوٹر کی اولاد ہے، یہ ڈش کی اور کیبل کی اولاد ہے، ان کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مقام ہے، انہیں کیا خبر کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کی ہائے، ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے، لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے موت کے بعد۔ کبھی کبھی کسی پر اللہ پکڑ لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھی بھگتے گا اور موت کے بعد بھی، جب تک توبہ نہ کر لے، جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو کیا فیصل آباد کے گھروں میں ماؤں سے یہ سلوک نہیں ہو رہا؟ باپ کو دیکھ کے بچے نظریں نہیں بدل جاتے؟ ادنا صدیقہ ہو، تھوڑی سی ماں سخت بات کر دے تو اولاد کیا ہے، کیا ہے، ہائے ہائے، ماؤں کے کلیجے راک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی تو بدبخت ہیں جن کے لیے رات ساری رات جاگ کے کاٹی، ان کے پخانے دھوئے، ان کے پیشاب دھوئے، ان کے پوتڑے دھوئے، ان کو لے کر ہسپتال پھرے، ڈاکٹروں کو دکھایا، گود میں بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، لیے لیے پھرے، سیر کرا رہے، اپنے اپنی اوقات کھلونے لا کے دیے، کپڑے لا کے دیے، گڈیاں لا کے دی، گاڑیاں لا کے دی، اور آج ماں نے ایک سے دوسری دفعہ کہہ دیا سرکھا دی جانی ہے، چپ تک کر، کیا ہے؟ باپ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو اور اس سے بڑھ کے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وعدنا صدیقہ واقصا اباہ، اطاع الرجل زوجته وعق امه، بیویوں کے آگے سر جھکا دیا، بیویوں کے فرما بردار بن گئے، ماؤں کے نافرمان بن گئے، دوستوں کو گلے لگایا، باپ کو دھکے دیے۔ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا، بیٹا باپ سے کہہ رہا، تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا، یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے بنایا ہی کی ہے، شکر کر اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں. اگر اللہ کے نبی کی دعائیں پیچھے نہ ہوتیں تو یہ کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ماں باپ کی نافرمانی پر آسمان سے بجلیاں کود جاتی. تو کیا یہ کام نہیں ہو رہا؟ عزت تو خزل فی ادو والا بل امانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وأقى أمه وأدنى صديقه وأخفى أباه. پیسے میں سود، حکومتی کارندے بددیانت، عوام کا پیسہ حکومتی کارندوں کے گھر میں، زکات کا انکار، امانت ہڑپ، دین دنیا کے لیے بن گیا، بیویوں کے سامنے جھک گئے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے، دوستوں کے سامنے چھبچ گئے، باپ کے نافرمان ہو گئے. باپ بیچارہ تھکا ہوا لیٹا ہوا ہے، جوان اولاد کو اتنی توفیقیں، دو چار ہاتھ اس کو مار دے، دو چار اس کو مٹھیاں بھر دے، مروڑے بھر دے کہ بیچارہ کسمسا رہا، زبان حال سے کہہ رہا کوئی ہوتا تھوڑا سا مجھے دبا دیتا، کوئی مالش کر دیتا. وہ بیٹھے گا اپنے ہی مار رہے، کمپیوٹر سے کھیل رہے، گیم کھیل رہے، اور باپ اسی طرح بیچارہ تھکا ہارا تڑپ تڑپ کے سو گیا. یہ وہی تو ہے جو تجھے گود میں لیے لیے پھرتا تھا، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا تھا، اور تجھے سیر کرانے کبھی کہیں لے جاتا کبھی کہیں لے جاتا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن بازار میں دھکے کھاتا تھا. ہائے ہائے، جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کوئی پتہ کب آئے گی، کہا تو کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے، قریب ہے پھر قیامت. ہاں، یہ وہ جرم ہے جو نسلوں سے برکتیں، جو ماں باپ، کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے باپ کو قتل کیا، ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا، اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. جس نافرمانی میں بھی وہ مر جائے، قتل کیا، قتل کے بدلے میں اس کو عدالت نے قتل کروا دیا، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے. ایک شخص نے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں اگر اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں، اس کو ویسی دبا دو. زنا کرتا مر جائے، شراب پیتا مر جائے، خودکشی کر کے مر جائے، جتنی حرام موتیں مر جائے، حکم ہے جنازہ پڑھو. باپ کو قتل کیا یا ماں کو قتل کیا، اس کے بدلے میں عدالت نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں، نہ غسل کا، نہ کفن کا، نہ جنازے کا، اس بدبخت کو ویسے ہی دفن کر دو. اب ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، اور جن کے ہیں وہ قدر کر لو، قدر کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نافرمانی میں بھی ان کی اطاعت کرو، نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، فرما برداری میں تو کرو. ماں کہہ دے داڑھی منڈا دے، تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ایسی ماں کی اطاعت حرام ہے، ایسے باپ کی اطاعت حرام ہے. ماں باپ کہیں جھوٹ کم سے لاؤ کما کے لاؤ، رشوت سے لاؤ کما کے لاؤ، یہ اطاعت حرام ہے. لیکن جب تک وہ اللہ کی اطاعت کے اندر کہیں تو ان کے سامنے بچھو، پتہ نہیں کب اللہ کے عذاب کے کوڑے وہ برسنے لگ جائیں ہمارے اوپر. وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوں گی. واکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے دل میں بغض بھرا ہوا ہوگا، اوپر سے مسکراتے ملیں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، شر سے بچنے کے لیے سلام کریں گے. وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی. میں بنگلہ دیش گیا تھا اجتماع پر، وہاں سے واپس آیا تو وہ جنید جمشید ملنے، رات کراچی میں تھا، جنید جمشید ملنے آیا تو اس نے کہا میوزک کی آوازیں ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے، ارے پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے، کس حال میں مرا، گانے سنتے ہو تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ کیسے تیرے دربار میں پیش ہوا. ورتفت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، جھگڑے شروع ہو جائیں، یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، مسجدوں پہ لاٹھم لاٹھی ہونی جب شروع ہو جائے. وشربت الخمور، جب شراب پی جائے،
ولبس الحرير جب مرد ریشم پہنے ولان آخر هذه الامه اولها اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں جب یہ باتیں ہوں گی ترمذی کی روایت ہے پھر کیا ہوگا ہاں فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء پھر طوفان آئیں گے وزلزلتن پھر زلزلے آئیں گے وقصفن اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے وقذفن اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے وہ آیات متتابعات اور ان پر اوپر نیچے عذاب کے دروازے کھولیں گے جب تک توبہ نہیں کریں گے اس سے نکل نہیں سکتے تو میرے بھائیوں جن گناہوں کی وجہ سے زلزلے آئے وہ گناہ تو فیصل آباد میں بھی ہیں ملتان ہند سندھ ایران توران ہر جگہ ہیں اللہ نے ہمیں مہلت دے دی کہ تم توبہ کر لو تو بھائی آپ جو آج آ تشریف لائے ہیں آپ تو یہ عزم لے کے یہاں سے جاؤ کہ یا اللہ پچھلی جو گزر گئی وہ معاف کر دے آئندہ تیری مان کے چلیں گے اور تیرے محبوب کے طریقوں پر چلیں گے اس کو زندگی کا جز بنا کے چلیں گے تو بھائی اس کی نیت کرتے ہو آج جو پچھلے سال میں جو اس پہ آج اللہ سے معافی مانگ لو ٹھیک ہے نا توبہ کرتے نا بھائی سارے اور اللہ سے مانگو یا اللہ کے لیے جتنی بھی زندگی ہے اپنی اطاعت میں گزروا دے یہ ارادہ یہاں تو آپ سارے کریں گے باہر ماحول میں جائیں گے پھر ختم ہو جائے گا اس لیے بھائی تبلیغ میں جاؤ اللہ کی راہ میں پھرو اس سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اس سے ایمان میں طاقت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس ماحول میں جانے کی برکت سے آگے بڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے اللہ نے پوری دنیا میں اس خطے کو چنا تبلیغ کے کام کے لیے اور ساری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کے آ رہے ہیں چھوٹا سا ملک ہے بنگلہ دیش چھوٹا ہمارا صوبہ سرحد اس سے بھی چھوٹا وہ پورا ملک ہے اور اس میں بھی آدھا پانی ہے اس میں آدھی زمین ہے اور آبادی پاکستان سے دو چار آدمی زیادہ ہیں کم نہیں ہیں اور غربت کی انتہا ہے کہ ان کا اجتماع دیکھ کر ایمان تازہ ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین سے لوگ اگ رہے ہیں اور اکثر غریب لوگ آٹھ آٹھ دن پیدل چل کے آتے ہیں اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے پیسے کو نہیں دے گی وہ چاول ہوتے ہیں وہ اس کو جیسے ہمارے یہاں چھولے بھونے جاتے ہیں ایسے چاول بھون لیتے ہیں اس کو مڑی کہتے ہیں ساتھ گڑ مل جاتا ہے وہ گڑ لے لیتے ہیں ایک تھیلے میں گڑ ایک تھیلے میں وہ چاول یہ اپنے کندھے پہ باندھے اور چل پڑے جہاں بھوک لگی تھوڑے چاول لیے تھوڑا گڑ منہ میں ڈالا اوپر سے پانی پیا اور چل بھائی آگے چلو اس طرح آٹھ آٹھ دن پیدل چل کے وہ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں غربت اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو ایسے پیدل جاتے ہیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سے لوگ اگ کے نکل رہے ہیں اگ کے اور پیر کو دعا تھی اتوار کو اتنا مجمع تھا تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی اور فجر کی نماز پہ بارش شروع ہو گئی اور چلی ہے جو مسلح دھار چھما چھم زہر کی نماز تک مسلسل بارش اور ہمارے 1997 میں بارش ہوئی تھی رائے گڑھ میں سارے ہی بھاگ گئے تھے تھوڑے سے ہی جمے تھے رات تو ہم نے بھی گزارا کیا فجر تک تو بیٹھے فجر کی نماز وہیں میدان میں پڑی پر پھر ہمیں بھی بھاگنا ہی پڑا ایک آدمی نہیں بھاگا اتنا مجمع ایک آدمی اٹھ کے نہیں گیا کہ بارش آ گئی چلو بھاگو ایک آدمی نہیں سب بیٹھ بھیگ رہے اور وہاں سردی نہیں ہوتی بنگال میں سردی نہیں ہوتی لہذا وہ سیدھا سادہ سا کرتا اور دھوتی اور اوپر نہ کوئی کمبل ایک ہلکی سی چادر ہلکا سا بستر سردی کی ایسی شدید لہر جیسے ابھی ہم ٹھٹر رہے ہیں اور باہر والے بھائی سخت سردی محسوس کر رہے ہیں ایسی سردی اور کوئی انتظام کوئی نہیں ہے بیٹھے ہیں سب ایک آدمی نہیں بھاگا رات کو سارا میدان گیلا ہو گیا پڑے رہے پتہ نہیں کیسے انہوں نے رات گزاری کچھ سڑکوں پہ جا سوئے کچھ ٹیلوں پہ سوئے کوئی ایسی بیٹھے بیٹھے ساری رات گزار دی اور دعا ہوئی تو 7 میل لمبا انسانی سمندر تھا جو بیٹھا دعا میں شریک 7 میل تک ایئرپورٹ وہاں سے 7 میل دور ہے 7 میل تک انسان ہی انسان تھے اور کچھ 4-5 میل تک تو وہ تار بچھاتے ہیں آگے تار بھی نہیں جاتی وہ آگے آواز نہیں جاتی تو پیچھے والے بس ایسے اگلوں کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے لیکن ایک محبت اور عقیدت اگلوں کو دیکھا ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کو ادھر بھیجا کہ جو یہاں آ کے دین سیکھ رہے ہیں اور چونکہ یہاں تو ویزے میں مشکلات ہو گئی ہیں تو وہاں 6 براعظم کے مسلمان آ گئے تھے بیرون ملک کو 2-2.5 ہزار تو عرب تھے 2-2.5 ہزار یہ تھائی لینڈ ملیشیا سری لنکا یہاں سے سامان تھا عجیب کوئی تحریک ایسا مجمع نہیں تیار کر سکتا کوئی پیر ایسے مرید نہیں تیار کر سکتا کوئی جماعت ایسے افراد نہیں تیار کر سکتے کہ پیسہ بھی اپنا خرچ کر کے آ رہے اور اتنی شدید تکلیف اٹھا رہے اور پہ بھی بیٹھے ہوئے، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوا نہیں، وہ پیسے بھی پلے کوئی نہیں، وہ چاول جیب میں ڈال کے چار مہینے کے لیے جا رہے، چلے کے لیے جا رہے، اجتماع کے لیے آ رہے. تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ محنت ہمارے بر صغیر میں اس کو بنیاد بنایا، ساری دنیا سے لوگ یہاں آ کے سیکھ رہے ہیں. تو بھائی آپ کی خدمت میں ہر جمعہ عرض کرتا ہوں، کچھ وقت لگا لیا کرو، ہر مہینے تین دن کے لیے نکل جاؤ، میں تو اس سے زیادہ کہتے بھی نہیں جمعے کے مجمع میں، ہر مہینے تین دن باقاعدگی سے لگاؤ، زندگی پوری بدل جائے، کر کے تو دیکھو بھائیو. تو نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ سنت.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813